بدھ 10 مئی کے سحر بین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام. پاکستانی فوج نے ڈان لیکس کی انکوائری رپورٹ کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کی جانے والی ٹویٹ واپس لے لی، مگر تجزیہ کار نے کہا
ٹویٹ واپس لی نہیں جاتی. آپ نے کسی کی پگڑی اگر بھرے بازار میں اچھال دی نا تو واپس لینا یہ نہیں کہ آپ نے پگڑی واپس جا کے سر پہ رکھی اور معافی مانگی.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے. پاکستان کی فوج نے ڈان لیکس کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کے بارے میں وزیراعظم ہاؤس کا نوٹیفیکیشن مسترد کرنے کی ٹویٹ واپس لے لی ہے. ایک پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا
تو اس پریس ریلیز کا مقصد کسی بھی طرح سے کسی ادارے یا کسی شخصیت کے ساتھ وہ سائٹ بننا نہیں تھا. اس کی نامکمل جو گزارشات تھیں اس کے اندر اس سے متعلق تھا. آج منسٹری آف انٹیریئر نے پیرا 18 کے مطابق جو ریکمنڈیشنز تھیں اس کا مکمل آرڈر کر دیا. ہم حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف جو مکمل حقائق تھے ریکمنڈیشن کے اندر وہ سامنے لکھے، بلکہ جو غلط فہمیاں تھیں پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران ان کو بھی دور کیا.
ادھر وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ڈان لیکس کے معاملے پر کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے اور اب یہ معاملہ نمٹ چکا ہے. کلبھوشن جادھو کے معاملے پر انڈیا کے عالمی عدالت انصاف میں جانے کے معاملے پر بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان عدالت کے رد عمل کی منتظر ہے، جس کے بعد ہی لائے عمل تیار کیا جائے گا. سنیے ان کا مزید کیا کہنا تھا.
Let ICJ respond to their petition and we will accordingly جو بھی ہمارے جو legal rights ہیں یا جو بھی as a state ہمارے rights ہیں ہم وہ ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی اس میں ہمیں کوئی خدشہ یا اندیشہ نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے معاملات میں کوئی ایسی انکروچمنٹ ہوگی جو ہماری جو سوورنٹی ہے اس میں کوئی رکاوٹ بن سکے.
پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ انڈیا کی جانب سے کلبھوشن یادو کی سزائے موت رکوانے کے لیے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کے معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کر دیا ہے، جبکہ ڈیموکریٹ جماعت کی جانب سے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ گزشتہ سال ہونے والے صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت کی غیر جانبدارانہ تحقیقات پر زور دیا جا رہا ہے. تفصیلات جانیے عابد حسین سے.
امریکی ایوان صدر کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو مطلع کیا ہے کہ انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے. یہ غیر متوقع قدم اس وقت اٹھایا گیا جب یہ واضح ہوا تھا کہ کومی نے گزشتہ ہفتے کانگریس کو ہیلری کلنٹن کی ای میلز کے بارے میں غلط معلومات دی تھیں. وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ کومی کو امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشن کی سفارش پر برخاست کیا گیا ہے. کومی اس وقت ٹرمپ کے بطور صدر انتخاب میں روس کے مبینہ کردار کے بارے میں تفتیش کر رہے تھے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ان کے جانشین کی تلاش فوری طور پر شروع کر دی جائے گی.
یاد رہے ہیلری کلنٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں اپنی انتخابی شکست کا ذمہ دار جیمز کومی کو قرار دیا تھا. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ مشتبہ شدت پسندوں نے ایک فوجی افسر کو اغوا کے بعد قتل کر دیا ہے. مارے گئے فوجی افسر کا تعلق جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع سے ہے. واضح رہے گزشتہ کئی ہفتوں سے کشمیر میں فوج اور پولیس پر مسلح حملوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. تفصیلات جانیے سری نگر سے ریاض مسرور سے.
پولیس حکام کے مطابق آج صبح جنوبی ضلع شوپیان میں گولیوں سے چھلنی ایک کشمیری نوجوان عمر فیاض کی لاش ملی ہے. عمر شوپیان کے قریبی ضلع کولگام کے رہنے والے ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہ دراصل انڈین آرمی میں لیفٹیننٹ تھے اور آج کل ہند پاک سرحد کے حساس سیکٹر اخنور میں تعینات تھے. فوجی ترجمان کرنل راجیش کالیا نے بتایا کہ عمر فیاض شوپیان میں رشتہ دار کی شادی کی تقریب میں گئے تھے اور غیر مسلح حالت میں انہیں اغوا کیا گیا. جنوبی کشمیر میں سرگرم مسلح شدت پسندوں نے کئی مرتبہ پولیس اور فوج کے ساتھ کام کرنے والے کشمیریوں کو متنبہ کیا ہے.
جنوبی کوریا کے نو منتخب صدر مون جے ان نے کہا ہے کہ وہ مناسب حالات میں شمالی کوریا کے دورے کے لیے آمادگی دکھا سکتے ہیں. تفصیلات جانیے طاہر عمران سے.
جنوبی کوریا کے صدر نے حلف اٹھانے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں ملکی معیشت اور شمالی کوریا سے تعلقات کے معاملات درست کرنے کا عہد کیا. ان کا کہنا تھا کہ انہیں مناسب حالات میں پیونگ یونگ کا دورہ کرنا پڑا تو وہ اس کے لیے بھی آمادگی دکھا سکتے ہیں. مون جے ان نے صدارت کے لیے واضح برتری سے منتخب ہونے کے بعد جنوبی کوریا کی قومی اسمبلی میں حلف اٹھایا. مون جے سابق انسانی حقوق کے وکیل ہیں. ان کے والدین شمالی کوریا کے پناہ گزینوں میں سے تھے اور انہیں ان کے آزاد خیال نظریات کی وجہ سے جانا جاتا ہے.
1953 میں کوریا کی جنگ کے خاتمے کے بعد صرف دو سربراہی اجلاس ایسے ہوئے ہیں جن میں شمالی اور جنوبی کوریا دونوں کے سربراہان نے شرکت کی ہو. مون جے ان نے 2007 میں ہونے والی دوسری ملاقات کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا تھا جس وقت وہ صدارتی معاون کے طور پر کام کر رہے تھے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے ڈان لیکس کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کے بارے میں وزیراعظم ہاؤس کا نوٹیفیکیشن مسترد کرنے والی ٹویٹ واپس لے لی ہے. ISPR کی جانب سے پریس ریلیز کے بعد وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ڈان لیکس کے معاملے پر کمیٹی کی سفارشات پر وزارتوں اور ڈویژنز کی جانب سے عمل درآمد کیا جا چکا ہے اور اب یہ معاملہ نمٹ چکا ہے. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج اور وزارت داخلہ کے یہ بیانات بدھ کو وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے بعد سامنے آئے ہیں. اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 29 اپریل کو ISPR کی طرف سے جاری کی جانے والی پریس ریلیز کا مقصد کسی حکومتی ادارے یا شخصیت کو نشانہ بنانا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے جاری ہونے والا نوٹیفیکیشن نامکمل تھا جس کی وجہ سے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا. میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ اس بیان کو بنیاد بناتے ہوئے فوج اور حکومت کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی گئی لیکن ایسی تمام کوششیں رائے گاہ چلی گئی ہیں.
اس پریس ریلیز کو جو ہماری طرف سے ہوئی اس کو بنیاد بنا کر اس سے لے کے آج کے دن تک فوج کو اور حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا. جو ہماری پریس ریلیز تھی وہ کسی حکومتی شخصیت یا ادارے کے خلاف نہیں تھی. جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس کے نامکمل ہونے کے اوپر یہ پریس ریلیز کی گئی تھی. اس کے بعد جو کچھ ہوا پریس ریلیز کے بعد دیٹ از ویری ریگریٹیبل. ایسا جو ہے ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے تھے کہ جس میں ہر بندے نے میڈیا پہ بھی اور باہر بھی ایک پوزیشن لے لی اور دو سائڈیں بنا دی. آج منسٹری آف انٹیریئر نے پیرا 18 کے مطابق جو ریکمنڈیشنز تھیں اس کا مکمل آرڈر کر دیا. ہم حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف جو مکمل حقائق تھے ریکمنڈیشن کے اندر وہ سامنے لے کے آئے بلکہ جو غلط فہمیاں تھیں پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران ان کو بھی دور کیا.
اس سے پہلے بدھ کے روز میاں نواز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی. وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان کے مطابق اس ملاقات میں نہ صرف ڈان لیکس سے متعلق معاملے پر تفصیلی بات کی گئی بلکہ اس بارے میں میڈیا پر آنے والی خبروں کے بعد ریاستی اداروں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو بھی زیر بحث لایا گیا. اس ملاقات میں فوج کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان بھی موجود تھے. دوسری طرف وزارت داخلہ کی جانب سے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے 29 اپریل کو ڈان لیکس کی تحقیقاتی کمیٹی کی جن سفارشات کی منظوری دی تھی ان پر متعلقہ وزارتوں اور ڈویژنز کی جانب سے عمل درآمد کیا جا چکا ہے اس لیے ڈان لیکس کا معاملہ اب نمٹ گیا ہے. وزارت داخلہ کے بیان میں ان سفارشات کے بھی ذکر کیا گیا ہے جو کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں پیش کی تھیں جن کے مطابق ڈان اخبار کے مدیر ظفر عباس اور خبر دینے والے صحافی سیرل المیڈا کا معاملہ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کو بھجوانے کا کہا گیا ہے جبکہ پرنٹ میڈیا کا ضابطہ اخلاق بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے خاص طور پر ان معاملات میں جو پاکستان کی سیکورٹی سے متعلق ہوں. اس کے علاوہ کمیٹی نے وزیر اعظم کی جانب سے اس معاملے میں وزیر اطلاعات پرویز رشید سے ان کا عہدہ واپس لینے کے فیصلے کی توثیق جبکہ پرنسپل انفارمیشن آفیسر راؤ تحسین کے خلاف قوانین کے تحت کارروائی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی سے عہدہ واپس لینے کی سفارش کی تھی. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
آج سربین کا ہمارا اہم موضوع ڈان لیکس کے معاملے پر آئی ایس پی آر کا بیان کہ وزیر اعظم نواز شریف کے دفتر سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کو مسترد کرنے والی ٹویٹ واپس لی جاتی ہے، اور یہ بھی کہ یہ ٹویٹ اب غیر ضروری ہو گئی ہے۔ اس بیان کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ ڈان لیکس نوٹیفیکیشن کے بارے میں فوج کا ٹویٹ نامکمل سفارشات سے متعلق تھا۔ انہوں نے کہا کہ نامکمل چیز آج مکمل ہو گئی ہے اور وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ریٹائرڈ ایئر چیف مارشل مسعود اختر سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آئی ایس پی آر نے اپنے سربراہ کی ٹویٹ واپس لے لی ہے، کیا پہلے کبھی اس طرح ہوا ہے؟
میرے خیال میں نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے۔
تو رپورٹ تو اب بھی شائع نہیں کی گئی، اور یہ کیسے پتا چلے گا ملک کے عوام کو کہ آخر ایسے کیا اقدامات جو پہلے جو ہے رد کر دیے گئے تھے اور اب جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، اور یا کوئی نیا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، یا کس طرح پتا چلے گا کہ باقاعدہ جو ہے رپورٹ پر عمل درآمد ہوا ہے؟
نہیں، بالکل پتا نہیں چلے گا۔ میرے خیال میں اس سے ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سویلین اتھارٹی پاکستان میں بالا تر ہے، ان کی بات سنی جانی چاہیے۔ شاید انہوں نے آرمی چیف اور ڈی جی کو کہا ہے کہ پہلے آپ اپنا ٹویٹ واپس لیں،
اچھا،
اور جمہوریت کو کنفرم اور افرم کریں۔
اچھا،
اور کسی وجہ سے ہم جب دیکھ رہے تھے پہلی جب نیوز بریکس آئیں تو چوہدری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کرنی تھی آج 5 بجے، پھر وہ کینسل ہو گئی، پھر جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس آ گئی، پھر یہ اس کے بعد پریس ریلیز آ گئی، اس کے بعد اب ان کی شاید پریس کانفرنس آ رہی ہے جس میں انہوں نے یہی چیز مینشن کی ہے۔ تو میرے خیال میں یہی بات ہو سکتی ہے ہوئی ہو۔ ایز آف ناؤ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا کہا گیا ہے اس جے آئی ٹی میں اور اس کی عبارت کیا ہے، پیرا 18 کیا ہے، کیونکہ جن تین لوگوں کی ریموول یا تنزلی کی بات کی گئی تھی وہ تو وہیں پہ ہے۔ تو شاید کل والی جو پریس کانفرنس ہے جو کہ چوہدری نثار کریں، اس میں کچھ چیزیں پتا چلیں، بٹ ایز آف ناؤ قوم کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، ایکسیپٹ کہ جی ٹویٹ واپس ہو گیا ہے، جو حکومت ہے اس نے اپنی بالا تری کنفرم کروا لی ہے، جو کہ ہونا چاہیے ایک جمہوریت میں۔ آپ نے پچھلی دفعہ پوچھا تھا کہ کیا جمہوریت اور اچھے مہذب معاشرے میں ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا کہ جی ہونا تو بالکل نہیں چاہیے، مگر ہمارا معاشرہ چندہ مہذب بھی نہیں ہے اور ہماری جمہوریت بھی ٹھیک نہیں ہے۔
یہ بتائیے کہ اس قسم کی ٹویٹ اب تو یہ بھیجی جا چکی ہے اور اس کو اب واپس لیا گیا ہے، تو کیا آئی ایس پی آر کے سربراہ کو اپنے موجودہ عہدے پر رہنا چاہیے؟
نہیں نہیں، خیر اس میں تو بیکاز آئی ہیو دی ایکسپیرینس، وہ تو بالکل رہنا چاہیے، بیکاز اس وقت بھی انہوں نے آرمی چیف کے کہنے پہ رضامندی سے یہ ٹویٹ جاری کی تھی اور آج ان کے کہنے پہ انہوں نے واپس کی ہے۔ سو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وی ڈزنٹ ہیو ٹو گو، اور وہ جائیں گے بھی نہیں میرے خیال میں، وہ تو بالکل نہیں ہوگا، بیکاز وہ ایک فوج کی طرف سے فوری رد عمل تھا۔
اچھا،
اور میرے خیال میں اس کا جو اثر چاہتے تھے وہ ہو چکا اور ٹویٹ انہوں نے واپس کر لی، آل دو اس پہ ان کی سبکی ضرور ہوئی ہوگی۔ میرے خیال میں بہت سارے جو لوگ ہیں ٹیلی ویژن پہ اور مبصر شاید کہیں گے کہ فوج جو اتنی قربانیاں دے رہی ہے، جنگ ہار گئی ہے یہاں پہ حکومت کے خلاف، جو کہ نااہل ہے اور کرپٹ اور فلانا دھمکانا ہے، لیکن میرے خیال میں اچھی چیز ہے، ان کی بالا دستی ہونی چاہیے، فوج نے مان لیا، مگر ممکن ہے کہ کل جو ہے زیادہ کچھ اور ایکشن ہو جائیں۔
اچھا، اور اگر جہانگیر کرامت صاحب، جنرل جہانگیر کرامت صاحب کے واقعے کو اگر تناظر میں رکھا جائے تو کیا آپ کے خیال میں بس یہ کافی ہے کہ بس معافی تلافی ہو گئی ہے، ایک پریس ریلیز جاری ہو گئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا؟
کافی ہے میرے خیال میں، لیکن اس ابھی بھی میں جانتا ہوں فوج کے نظام کو جنرل قمر باجوہ پہ بڑا دباؤ ہوگا نیچے سے بھی، مطلب عوام تو علیحدہ چیز ہے جو کہیں گے کہ بھائی ہمیں سچ کیوں نہیں بتا رہے اور آپ نے سبکی کیوں کروا لی، لیکن جو نیچے فوج کی ہیں رینک اینڈ فائل، وہاں سے بڑا دباؤ ہوگا کہ کیا آپ نے۔
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر چیف مارشل مسعود اختر. اسی خبر کے تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دفاعی امور کی تجزیہ کار اور پاکستان میں سول ملٹری تعلقات پر ایک تحقیقی کتاب کی مصنفہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ٹویٹ جاری ہوئی اور پھر ادارے کی طرف سے واپس لے لی گئی, یہ کس کی مٹی پلید ہوئی ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ ایک طاقتور فوج اور ایک کمزور حکومت کی آپس میں گفتگو اور سودا بازی کا قصہ ہے.
اچھا,
مٹی پلید ہونے کا یہاں نہیں ہے. میرے خیال میں اگر ہم اس کو مٹی پلید کے اس میں نہ دیکھیں تو بہتر ہے. جہاں بھی فوجیں طاقتور ہوتی ہیں, افواج طاقتور ہوتی ہے, تو ایک سودا بازی کا سلسلہ چلا رہتا ہے جو کہ ظاہر ہے سیاست کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے. لیکن جہاں تک ایک جسے کہتے ہیں نا کہ الیکشن والی سیاست کا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پھر طوفان سے سیاسی حکومت جو ہے جو کہ الیکٹ ہوئی تھی وہ گزر گئی, اور دیکھتے ہیں آگے دو مہینے کے بعد اور کیا ان پہ افتاد نازل ہوتی.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک وقت وہ بھی تھا جب فوج کے سربراہ کو نیشنل سیکیورٹی کونسل پر بات کرنے پر مستعفی ہونا پڑتا تھا, اور اب یہ وقت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا.
دیکھیں, ایک وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. تب جو تھے جہانگیر کرامت تھے جن کی اتنی فوج کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سپورٹ نہیں تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ راحیل شریف کے بعد قمر باجوہ آئے ہیں, تو ظاہر ہے پلڑا جو ہے طاقت کا وہ فوج کی طرف ہے, نہ کہ سویلین گورنمنٹ کی طرف. سو دوبارہ سے وہ جو ریزائن والا کام ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے, دوسری بات یہ ہے کہ بتاتی چلوں کہ ابھی چند دن پہلے جب ڈی جی آئی ایس پی آر برطانیہ آئے تھے, تو وہاں انہوں نے کہیں نجی محفل میں, ہائی کمیشن میں جرنلسٹ تھے بہت سارے, تو وہاں کہا کہ بھائی یہ حکومت میری ٹویٹ کی مار ہے. تو جب فوج اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتی ہے کہ وہ ہلا دے ایک ٹویٹ سے جو کہ ہلی حکومت, تو اس پہ پھر یہ اگر ہم امید لگائیں کہ اب جو ہے وہی سویلین حکومت اتنی طاقتور ایک دم ہو جائے گی کہ ریزگنیشن جو ہے استعفیٰ مانگے گی, تو یہ ممکن نہیں ہے.
عائشہ صاحبہ, یہ بتائیے کہ ایک تو کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ اختلافات تھے کیا اور اب کیا طے پایا ہے. آج جو یہ ٹویٹ کی واپسی کے بارے میں پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, اس کے بعد کیا سیاسی نظام کمزور ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے؟
میرے خیال میں یہ سودا بازی کے نتیجے میں نہیں, اس کو پورے اگر اس کے پیرائے میں دیکھیں نا, تو پورے سارے مسئلے کے اس پیرائے میں دیکھیں, تو اب یہ دیکھیں کہ ٹویٹ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. ٹویٹ جو ہے وہ ایک پیغام تھا کہ بھائی پوری دنیا کو, نہ صرف کہ حکومت کو, بلکہ یہ کہ آپ نے بھرے بازار میں کسی کی پگڑی اچھالنے کے مترادف تھا کہ بھائی ہم آپ کی پگڑی اچھال سکتے ہیں, ہم آپ کی اس سے بھی زیادہ آپ کی بےزتی کر سکتے ہیں, آپ کو ہلا سکتے ہیں جتنا ہم چاہیں. سو یہ گفتگو جو تھی ساری, یہ پس پردہ ہونی چاہیے تھی. اگر فوج کو مسئلہ تھا تو میرے خیال میں, اور بڑی میٹنگز ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں ون ٹو ون میٹنگ ہوتی ہے اکثر وزیر اعظم کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی, تو یہ باتیں وہاں ہونی چاہیے تھیں, نہ کہ اتنے بھرے بازار میں بیچتی ہوتی. اب ہو گئی, ظاہر ہے انہوں نے بھی تسلی دلانے کے لیے اور اپنے دشمنوں کا اور اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے جو اب نیا آیا ہے, اس میں جو ایک واحد تبدیلی آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں پرویز رشید صاحب کو بھی گھسیٹا گیا ہے. یعنی کہ کوئی ایک ایسا شخص جو کہ قریب ہو دل کے پی ایم ایل این کے, شاید یہاں میاں نواز شریف نے اپنی بیٹی ہیں جن پہ فوج کو سنا ہے کہ غصہ ہے, اس کو بچایا ہے اور پرویز رشید صاحب کی قربانی دے دی.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایسے جو مواقع ہوتے ہیں جب عسکری یا سیاسی قیادت میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہے یا اس سے جمہوریت کو خطرہ ہوگا. اس بار کس کو خطرہ نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے, وہی ہے, جمہوریت کو ہی خطرہ ہے. اگر ٹویٹ واپس لینے کا اعلان کیا جائے, دیکھیے ٹویٹ واپس لی نہیں جاتی. آپ نے کسی کی پگڑی اگر بھرے بازار میں اچھال دی نا, تو یہ جو ہے نا واپس لینا, یہ نہیں کہ آپ نے پگڑی واپس جا کے سر پہ رکھ لی اور معافی مانگی. آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ جو بات کہہ رہے تھے ٹھیک ہے, اتار دی ہم نے آپ کی پگڑی. تو بات یہ کہ یہ چیز جو ہے وہ ट्वीट को अनडू करना जो है, उसको खत्म करना जो है वो मुश्किल है. ये एक इमेज क्रिएट करता है, ये एक तासर बनाता है लोगों में कि जी कितनी क्या औकात है एक सियासी हुकूमत. सो ट्वीट वापस लें या ना लें, जो बात है जो उन्होंने करना था वो तो कर दिया
जी.
पगड़ी उछल गई
जी.
तो वापस सर पे नहीं आती.
ये थी दिफाई उमूर की तज्यकार डॉक्टर आयशा सदीका. अब रुख करते हैं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का, जहां एक फौजी अफसर के अगवा के बाद कत्ल से कशीदगी में इजाफा हुआ है. हलाक होने वाले फौजी अफसर का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के इलाके कुलगाम से था और वो अपने एक रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में रुख्सत पर घर आए थे. यहां मैं ये बताता चलूं कि गुज़श्ता कई हफ्तों से जनूबी कश्मीर में फौज और पुलिस पर मुसल्ला हमलों में इजाफा हुआ है, जबकि वादी भर में तलबा और तालिबात ज़्यादतियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं. श्रीनगर से हमारे नामानिगार रियाज मसरूर की रिपोर्ट.
पुलिस हुकाम के मुताबिक आज सुबह जनूबी जिला शोपियान में गोलियों से छलनी एक कश्मीरी नौजवान उमर फयाज परे की लाश मिली. उमर शोपियान के करीबी जिला कोलगाम के रहने वाले हैं. उन्होंने 6 माह कबल भारत की नेशनल डिफेंस एकेडमी से तरबियत पाकर भारतीय फौज में शमूलियत इख्तियार की थी. पुलिस के मुताबिक 19 साल उमर हिंद पाक सरहद के हसास सेक्टर अखनूर में तैनात थे. फौजी तर्जमान कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि उमर फयाज शोपियान में रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शमूलियत के लिए रुख्सत पर आए थे, लेकिन शादी की तकरीब से ही इन्हें मुसल्ला अफराद ने अगवा कर लिया और आज सुबह गोलियों से छलनी इनकी लाश शोपियान के हरमैन चौक में पाई गई. पुलिस और फौज का कहना है कि इस कत्ल में मुलव्वस अफराद की तलाश शुरू की गई है. इस दौरान भारत के वजीर दिफा अरुण जेटली, फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत और कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस वाकये की मजम्मत की है. कुलगाम के यारीपोरा गांव में जब उमर फयाज के जनाजे की तैयारी हो रही थी तो वहां मुश्तैल नौजवानों ने पुलिस और फौज पर पथराव किया. एनी शाहिदीन का कहना है कि वहां मौजूद एक पुलिस एहलकार के बंदूक से मिसफायर हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई. मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग की, जबकि फौज ने बाद में उमर फयाज के जनाजे से कबल इन्हें रवायती सलामी दी. अभी तक किसी भी मुसलह ग्रुप ने कश्मीरी फौजी अफसर के अगवा या हलाकत की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है. ताहम जनूबी कश्मीर में मुसलह तशद्दुद की बढ़ती वारदातों के बाद पुलिस हुकाम ने अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम और पुलवामा में रहने वाले अपने जवानों और अहलकारों को बाकायदा हिदायत जारी कर दी थी कि वो घरों का रुख न करें. वाजा रहे श्रीनगर में पार्लियामेंट की एक निशस्त के लिए 9 अप्रैल को हुए ज़िमनी इंतखाबात के बाद हालात कशीदा हो गए थे. इस दौरान मुसलह हमलों और मुजाहिरों की शिद्दत में इजाफे के बाद जनूबी कश्मीर में पार्लियामेंट की दूसरी निशस्त के लिए मुजवजा ज़िमनी इंतखाबात भी गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए हैं. आजकल कॉलेजों और स्कूलों के तलबा तालिबात फोर्सेज की मुबैना ज्यादतियों और गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं. रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर.
इस खबर के तनाजुर में अब से कुछ देर पहले मैंने हलाक होने वाले भारतीय अफसर, फौजी अफसर लेफ्टिनेंट उमर फयाज के कजन डॉक्टर रशीद से बात की. मैंने डॉक्टर रशीद से सूरत हाल के बारे में जानना चाहा और पूछा कि उनके नजदीक इस वाकये के पीछे क्या मुहरकात हैं, इसके पीछे कौन हो सकता है. अच्छा, आपके इल्म में नहीं है कि किसने अगवा किया या क्या उसकी वजह थी.
जी, बिल्कुल भी नहीं.
आपके जो कजन हैं वो इंडियन फौज में गए, इस पर आप लोगों का क्या रद्द अमल था.
एक्चुअली जब ये पहले ही वाज स्टडीइंग इन आवर स्कूल जो हम खुद चला रही है, दैट इज अ चैरिटी स्कूल, तो ये यहाँ पे हमारे लोकल स्कूल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं. बच्चा बहुत जहीन था, फिर उन्होंने वहाँ पे एग्जाम दिया है. वहाँ पे एक विद्यालय चल रही है अश्मकाम में.
अच्छा,
तो वहाँ पे वो सिलेक्ट हो गए, तो उन्होंने वहाँ 12th तक तालीम हासिल की.
अच्छा.
उसके बाद उन्होंने NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी वहाँ से एग्जाम दे दिया, तो वहाँ पे वो सिलेक्ट हो गए.
अच्छा,
तो उसके बाद में वो ट्राइंग पीरियड चल रहा था उनका, तो मतलब कभी कभार वो घर आते थे दोस्त के बाद, मतलब 3 साल के बाद आ रहे थे घर के भी. तो उसके बाद में उसकी पोस्टिंग हुई थी इन दिसंबर.
अच्छा,
लास्ट ईयर दिसंबर में उनकी पोस्टिंग हुई है.
ठीक.
तो आज ये घर आए थे, 4-5 दिन से शायद लीव पे थे. तो उनकी कजिन की शादी चल रही थी वहाँ पे.
अच्छा,
तो वहाँ पे वो अटेंड करने गए थे शादी में.
ठीक है, ठीक
तो
है.
उसके बाद में ये एपिसोड हो गया.
अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अक्सर जो है इंडियन फौज पर इल्ज़ाम लगता है कि कश्मीर में वो सख्ती करते हैं, आपके कज़न जो हैं वो फौज में शामिल हुए, इस पर रिश्तेदारों का, आप लोगों का, घर वालों का, मुकामी लोगों का क्या रद्द अमल था.
मतलब वो तो बहुत इनोसेंट था, तो मतलब मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ.
अच्छा, अब जो है इस वक्त जो है کیا چاہے گی فیملی کے کیا کاروائی کی جائے, کیا آگے چاہتے ہیں گھر والے؟
کیا میں کہوں, مطلب اس کے بارے میں تو.
یہ تھے بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے بھارتی فوجی افسر لیفٹیننٹ عمر فیاض کے کزن ڈاکٹر رشید. یہاں آپ کو بتاتا چلوں, اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر جس خبر میں کافی دلچسپی ہے وہ ہے برطانوی شہر گلاسکو میں مشرقی یورپ سے لائی گئی لڑکیوں کے ساتھ پاکستانیوں کی جعلی شادیاں. اس کی تفصیلات جاننے کے لیے bbcurdu.com کا رخ کیجیے. سربین ابھی جاری ہے.
نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمیں آج سے ڈومینیکا میں تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہیں. تین ٹیسٹ میچوں کی یہ سیریز اس وقت ایک ایک سے برابر ہے, اور اگر پاکستانی ٹیم یہ ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستانی ٹیم ویسٹ انڈین سرزمین پر ٹیسٹ سیریز جیتے گی. پاکستانی کپتان مصباح الحق اور مڈل آرڈر بیٹسمین یونس خان اپنے کریئر کا آخری ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان اور کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ مصباح الحق اور یونس خان کا خلا آسانی سے پر نہیں ہوگا.
سروسز کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا. دونوں رول ماڈلز ہیں, بڑی ان کی سیکریفائزز ہیں, ان کی کمٹمنٹ, ان کی پروفیشنلزم. آئی تھنک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ان دونوں کی کمی بہت کھلے گی آنے والے ٹائم میں, ان کو مس کیا جائے گا.
آئی پی ایل میں آج گجرات لائنز اور دہلی ڈیئر ڈیوز کے درمیان میچ ہے. گزشتہ رات کھیلے گئے میچ میں کنگز الیون پنجاب نے کولکاتا نائٹ رائڈرز کو 14 رن سے شکست دے دی. چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل میں یوونٹس نے موناکو کو 1-2 سے ہرا دیا. اس طرح یوونٹس نے 4-1 کی مجموعی برتری کی بنیاد پر فائنل میں جگہ بنا لی, جو 3 جون کو کارڈیف میں کھیلا جائے گا. فائنل کھیلنے والی دوسری ٹیم کا فیصلہ آج دوسرے سیمی فائنل میں ہو رہا ہے, جس میں ریال میڈرڈ کا مقابلہ ایٹلیٹیکو میڈرڈ سے ہے. عالمی نمبر 1 اینڈی مرے نے میڈرڈ اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں رومانیہ کے ماریس کوپل کو 6-4 اور 6-3 سے ہرا دیا. اینڈی مرے سمیت صفے اول کے 6 کھلاڑیوں نے آئندہ ماہ ہونے والے کوئنز کلب ٹینس ٹورنامنٹ میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے. اینڈی مرے کے علاوہ رافیل نڈال, میلوس رونک, میرین چلچ اور سٹین واورنگ کا بھی ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گے. جنوبی افریقہ میں جاری خواتین کی 4 قومی کرکٹ سیریز میں زمبابوے نے آئرلینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی. یہ آئرلینڈ کی دوسری شکست ہے. اس سے پہلے اسے بھارت نے 10 وکٹوں سے ہرایا تھا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. بھارت کی جانب سے عالمی عدالت انصاف آئی سی جے نے مبینہ جاسوس کلبھوشن یادو کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کے لیے کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے. اس خبر کی تفصیلات سیربین میں آنے کو ہیں. سیربین کا نصف آیا ہے, یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ ناظر سفر سے.
پاکستان کی فوج نے ڈان لیکس کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کے بارے میں وزیراعظم ہاؤس کا نوٹیفیکیشن مسترد کرنے کی ٹویٹ واپس لے لی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایف بی آئی کے برطرف کیے جانے والے سربراہ کی جگہ ایسے شخص کو لائیں گے جو بیورو کا وقار بحال کرے. امریکہ کے شام میں کرد جنگجوؤں کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے نمٹنے کے لیے اسلحہ دینے کے معاملے پر ترکی نے سخت غصے کا اظہار کیا ہے. ترک وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے اس کے سخت نتائج ہو سکتے ہیں, جبکہ امریکی سیکرٹری دفاع نے کہا ہے کہ وہ پر اعتماد ہیں کہ ترکی سے کشیدگی کا حل نکل آئے گا. صومالیہ کے نئے صدر محمد عبداللہ فرماجو نے کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم الشباب کو 2 سال کے عرصے میں پسپا کرنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کرپشن اور غربت کے خاتمے کے علاوہ یہ ان کا تیسرا اہم مقصد ہے.
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں اسلام آباد سے ہماری ساتھی ناظر سفر. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف آئی سی جے نے مبینہ جاسوس کلبھوشن یادو کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کے لیے کاروائی کا آغاز کیا ہے اور اس بارے میں بھارتی حکومت کو بھی اطلاع دی گئی ہے. بھارت نے کلبھوشن یادو کے کیس میں آئی سی جے سے رجوع کیا تھا. اس حوالے سے آئی سی جے نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے. تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
گزشتہ رات انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا تھا کہ آئی سی جے کے حکم سے انہوں نے مسٹر جادھو کی والدہ کو مطلع کر دیا ہے. انڈیا نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بنیادی طور پر یہ درخواست کی ہے کہ قانونی عمل مکمل ہونے تک پاکستان کو مسٹر جادھو کی سزائے موت پر عمل درآمد کرنے سے روکا جائے. دلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال باگلے نے آج وزارت خارجہ کے اس موقف کو دہرایا کہ عالمی عدالت انصاف نے عارضی ریلیف کے لیے انڈیا کی درخواست پر کارروائی کی ہے. ان سے پاکستان سے ملنے والی ان خبروں کے پس منظر میں سوال پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہیں ملی ہے. گوپال باگلے.
Now, some of you asked me about whether it is a stay or it is not a stay. I can only tell you, I am not at a liberty to disclose to you.
Unka kehna hai ki aap mein se kuch logon ne pucha hai ki ye stay order hai ya nahi. Hame us action ke bare mein itla di gayi hai jo adalat ne hamari darkhwast par liya hai. ہم نے جو عارضی ریلیف کی درخواست کی تھی اس کے بارے میں وزیر خارجہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے. کسی دوسرے ملک میں اگر کوئی اس بارے میں کچھ کہتا ہے تو میں اس پر کوئی رائے ظاہر نہیں کرنا چاہتا. مسٹر باگلے نے کہا کہ پاکستان سے 16 مرتبہ مسٹر جادھو تک سفارتی رسائی کی درخواست کی گئی جسے منظور نہیں کیا گیا. نہ یہ بتایا گیا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اور نہ ہی ان کی والدہ کو ویزا دیا گیا. اس کے بعد انڈیا نے عدالت انصاف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا.
آپ کے دوسرے سوال کا جواب سب سے پہلے کہ کیا جادھو صاحب کے لوکیشن کے بارے میں ان کے ہیلتھ کے بارے میں کوئی جانکاری ہے؟ درباگیوش نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا, آئی مینشن ٹو یو ان دی بگننگ دیٹ دی سرکمسٹانسز پریویلنگ اینڈ آئی ریکاؤنٹڈ 4 فیکٹرز.
انڈیا میں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہریش سالوے نے یہ پٹیشن دائر کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ عدالت میں سزائے موت کو نہیں بلکہ سزا دینے کے قانونی طریقہ کار کو چیلنج کیا گیا ہے. اس کیس کی بنیاد یہ ہے کہ بھارتی سفارتکاروں کو اپنے ایک شہری تک رسائی نہیں دی گئی جو کہ ویانا کنونشنز کی خلاف ورزی ہے. لہذا یہ کیس آئی سی جے میں سنا جا سکتا ہے. انڈیا کا موقف ہے کہ اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ہیں اور اگر مسٹر جادھو کو سزائے موت دی جاتی ہے تو یہ منظم قتل کے مترادف ہوگا. پاکستان اس الزام کو مسترد کرتا ہے. مسٹر سالوے کے مطابق دائرہ اختیار کا فیصلہ عدالت خود کرنے کی مجاز ہے اور یہ فیصلہ پاکستان کی دلائل سننے کے بعد کیا جائے گا, لیکن انہیں امید ہے کہ کیس کی سماعت مئی کے وسط میں شروع ہو سکتی ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے کلبھوشن یادو کی سزائے موت رکوانے کے لیے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کے معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اس معاملے پر پاکستان کا کیا موقف ہے؟ اسلام آباد سے فرحت جاوید کی رپورٹ.
پاکستان میں وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں جو درخواست دائر کی گئی ہے اس سلسلے میں عدالت کے دائرہ اختیار کا جائزہ لیا جا رہا ہے, جس کے بعد ہی پاکستان کا دفتر خارجہ باضابطہ طور پر بیان جاری کرے گا.
جو انڈیا نے آئی سی جی کی درخواست کی ہے اس کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں, کل ہی ہوئی ہے. اس کے لیگل آسپیکٹ کیا ہے, اس کی جورسڈکشن کیا ہے اور ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا, تو ایک دو دن میں اپنا اس میں موقف جو ہے وہ ہم جاری کر دیں گے.
واضح رہے کہ پاکستان کی فوجی عدالت نے کلبھوشن جادھو کو جاسوسی اور دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے جرم میں سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے. اس سے پہلے گزشتہ روز عالمی عدالت انصاف نے تصدیق کی تھی کہ انڈین بحریہ کے سابق افسر کلبھوشن جادھو کو پاکستان میں پھانسی کی سزا سنائے جانے کے معاملے پر انڈیا نے درخواست دائر کی ہے. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے انڈیا کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں رجوع کرنے کو ایک کھیل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا اس بات پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا نے عالمی عدالت انصاف میں اپیل کی ہے کہ فوجی عدالت نے جو سزا سنائی ہے اس پر پاکستان عمل نہ کرے اور فوجی عدالت کے فیصلے کو منسوخ کرنے کے لیے پاکستان کے قانون کے مطابق قدم اٹھائے۔ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ تحقیقات میں مدد مانگنے کو کونسلر رسائی کے مطالبے سے جوڑنا ویانا کنونشن کے خلاف ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
کلبھوشن جادھو کیس کے حوالے سے ہماری نامہ نگار فرحت جاوید نے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف سے بات کی اور انڈیا کی جانب سے اس کیس کے سلسلے میں عالمی عدالت انصاف تک رجوع کرنے کے معاملے پر پاکستان کا موقف جاننے کی کوشش کی۔
بنیادی طور پہ انڈیا اس کو انٹرنیشنلائز اس لیے کر رہا ہے کہ جو سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا ان پہ الزام ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ سپانسر کر رہے ہیں، ایون فرام اکراس دی بارڈر فرام افغانستان، اور یہ ایک واضح ثبوت ہے۔ اور اس بیسس کے اوپر ہم نے جو مقدمہ چلایا اور جو کنوکشن ہوئی وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے جو ہم انٹرنیشنل فورم سے پریزنٹ بھی کر چکے ہیں۔ تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دس از جسٹ اے میڈیا گیمکری، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نیشنل سیکورٹی کے معاملات کے اوپر ہماری انڈیا کے ساتھ ارینجمنٹ ہے کہ کن کن فورم پہ ہم اس چیز کو لے جا سکتے ہیں اور کن کن فورم پہ نہیں لے جا سکتے، اور کون سی کنونشن جو اپلیکیبل ہیں اور کون سی نہیں اپلیکیبل۔ لیٹ آئی سی جے ریسپونڈ ٹو دیئر پٹیشن اینڈ وی ول اکارڈنگلی، جو بھی ہمارے جو لیگل رائٹس ہیں یا جو بھی ایز اے اسٹیٹ ہمارے رائٹس ہیں ہم وہ ایکسرسائز کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کوئی اس میں ہمیں کوئی خدشہ یا اندیشہ نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے معاملات میں کوئی ایسی انکروچمنٹ ہوگی جو ہماری جو سوورنٹی ہے یا ہمارا جو یہاں پہ جنگ ہے ہماری دہشت گردی کے خلاف اس میں کوئی رکاوٹ بن سکے۔ اور ان کا جب رسپانس آئے گا تو ہم اس کے بعد جو ہے اس کی لیگل پوزیشن جو ہے نا وہ ایگزامن کر کے اس کو اسی طرح رسپونڈ کریں گے۔ میں نے جس طرح ہمارے انڈیا کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگز ہیں کہ کون سی کنونشنز جو ہیں اپلیکیبل ہوں گی نیشنل سیکورٹی کے مسئلے پہ، کون سی نہیں ہوں گی، تو یہ ایک بائی لیٹرل ہماری آلریڈی ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہے۔ اور وین ایور ہمیں رسپانس موصول ہوتا ہے آئی سی جے سے، ہم اس بیک ڈراپ میں اس کانٹیکسٹ میں ان ساری چیزوں کو ایگزامن کریں گے۔ میں اس وقت کسی اس کے لیگل سٹیٹس پہ کمنٹ کروں تو میرا خیال ہے یہ پیش از وقت۔ ہمارے دشمنوں کو سپانسر یا ان کا جو کفیل ہے وہ بھارت ہے، اور بھارت ہمیں انگیج رکھنا چاہتا ہے ایک لو انٹینسٹی وار میں۔
اور سر، ایران کی جانب سے بھی کوئی فارملی ریکویسٹ کی گئی ہے ایکسیس دینے کی کلبھوشن یادیو تک؟
نہیں، ناٹ دیٹ آئی نو آف، مجھے اس کا کتھی طور پہ علم نہیں ہے۔ میرے نہیں خیال کو کوئی ایسی ریکویسٹ ہے، کیونکہ ایران کا بھی معاملہ نہیں، ایک سٹیزن انڈیا کا ہے اور واردات اس نے ہماری سرزمین پہ کی ہوئی ہے، تو اس لیے میرے لیے ایران نے اس قسم کی کوئی ہمیں ریکویسٹ نہیں کی۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نامہ نگار فرحت جاوید سے بات کر رہے تھے۔ اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے قانونی امور کے ماہر کے ٹی ایس تلسی سے بات کی، جو انڈین سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور سیاستدان بھی ہیں۔ بات شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے تو میں نے ان سے یہ جاننا چاہا کہ بھارت کا کیس ہے کیا۔
بھارت کا کیس یہ ہے کہ جادھو کو اس کے ادھیکاروں کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اس کے ادھیکار ہیں ویانا کنونشن میں، سب سے پہلا ادھیکار تو یہ ہے کاؤنسلر ایکسیس۔
اچھا،
بھارت کا کیس یہ ہے کہ اس کو ایک سال پہلے تقریباً ایران میں یا جہاں پہ یہ بزنس کرتا تھا وہاں سے اریسٹ کر کے لایا گیا، اور اس بات کی پشتی کئی امبیسیڈرز نے بھی کی ہے۔
جی،
تو آ کے اس کو بندی بنا کے رکھا گیا اور انڈین کاؤنسلیٹ کو کچھ بتایا نہیں گیا اس کے بارے میں۔ اور جب انہوں نے آرمی نے اس کی ٹرائل کی ہے तो उसमें भी जो मानव अधिकार हैं उनका उल्लंघन हुआ है, जो ड्यू प्रोसेस है, जो फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक ये नहीं हुई लगती है। तो इसलिए हम सारे कागज अगर पेश किए जाएं इंटरनेशनल कोर्ट के सामने तो ये पता चलेगा कि क्या इन्होंने चार्ज फ्रेम किया या नहीं किया, क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के जिनके ऊपर रिलाई किया उनकी नकलें दी उनको कि नहीं दी, और क्या इन्होंने जो गवाह बुलाए उनको क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार दिया, मौका दिया, और क्या उन्होंने इनको अपने गवाह पेश करने का मौका दिया कि नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात कि क्या उन्होंने इनको एक कॉम्पिटेंट वकील दिया जो इनकी हिफाजत के लिए खड़ा होता और बहस करता कि ये अधिकार पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उनको दिए जाने चाहिए। तो इसलिए ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, और जो डेथ सेंटेंस है उसके बारे में भी खबर नहीं दी गई भारत को। भारत को सिर्फ अखबारों से पता चला कि यादव को मौत की सजा दे दी गई है। तो ये केस है कि भाई ये उल्लंघन है अधिकारों का, और क्योंकि दोनों देश ने वियना कन्वेंशन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं तो इसलिए वो भी उनको भी इस कम से कम इंटरनेशनल कानून को ओबे करना चाहिए।
अच्छा तुलसी जी, ये बताइए कि क्या इससे पहले भी कभी जासूसी में मुलव्वस किसी का मुकदमा आईसीजी में लेकर जाया गया है?
अभी तक मेरे ख्याल में तो नहीं ले जाया गया है, मगर ऐसे मौत की सजा के बाद उसके एग्जीक्यूशन से पहले भी शायद ये पहला केस हो जिसमें कि इंटरनेशनल कोर्ट के सामने मामला आया है और उन्होंने इंटरफियर करने का को उचित समझा है।
ठीक है, अच्छा ये बताएं कि इस सारे मुकदमे को किसी भी नतीजे तक पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा?
इसमें कम से कम मेरे ख्याल 6 महीने तो लग सकते हैं, मगर अदालत ये काफी जल्दी जल्दी सुनवाई करती है आमतौर पे, और 6 महीने के अंदर फैसला हो जाना चाहिए।
ये थे कानूनी उमूर के माहिर और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट KTS तुलसी। अब रुख करते हैं अमेरिका का, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वफाकी तफ्तीशी इदारे FBI के सरबराह जेम्स कोमी को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि वो अपने इदारे को मौसर तरीके से चलाने से कासिर रहे हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया, और साथ ही साथ गुज़श्ता साल होने वाले सदारती इंतखाब में रूस की मुदाखलत की गैर जानिबदाराना तहकीकात पर भी जोर दिया जा रहा है। BBC के नामा निगारों के मुरासलों पर मबनी रिपोर्ट पेश कर रही हैं नादिया सुलेमान।
डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि जेम्स कोमी को हटाने की वजह सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में मुबैना रूसी मुदाखलत पे FBI की जानिब से की जाने वाली तफ्तीश है। सेनेट में डेमोक्रेटिक जमात के रहनुमा चक शुमर ने हुकूमती फैसले को परेशान कुन करार देते हुए कहा कि ट्रंप इंतजामिया को इस सवाल का जवाब देना होगा कि अगर वो हिलरी क्लिंटन ईमेल केस में तहकीकात से मुतमईन नहीं थे तो ये फैसला सदारत का ओहदा संभालने के बाद फौरी तौर पे क्यों नहीं किया गया, फैसला अब क्यों किया गया है। चक शुमर ने मजीद कहा,
हम जानते हैं कि FBI तहकीक कर रही थी कि क्या साजिश में ट्रंप की इंतखाबी मुहिम रूस के साथ शामिल थी या नहीं, जो कि एक संगीन जुर्म है। क्या तहकीकात का रुख सदर की जानिब जा रहा था? ये बात परेशान कुन है कि रूस से मुतालिक तहकीकात से खुद को अलग करने वाले अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने तहकीकात के सरबराह की बर्खास्तगी में अहम किरदार अदा किया है।
दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि डेमोक्रेटिक जमात की जानिब से जेम्स कोमी के बारे में बहुत बुरी बातें की जाती रही हैं, हत्ता कि उन्हें ओहदे से हटाने के लिए भी कहा गया, और अब डेमोक्रेट्स अफसोस का इजहार कर रहे हैं। अमेरिका के कौमी सलामती के इदारे NSA और CIA के साबिक सरबराह माइकल हेडन का कहना है कि सदर ट्रंप को अपने गिर्द जमा लोगों से अच्छी रहनुमाई की जरूरत है।
گزشتہ 110 روز میں صدر نے قومی سلامتی کے مشیر کو نوکری سے نکالا ہے، اٹارنی جنرل کو اور وفاقی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو. آخری دو کو عوام کے سامنے ایسی بات کرنے پہ نوکری سے برخاست کیا گیا جس سے صدر کو اختلاف تھا. وفاقی بیوروکریسی میں اس سے خوف کی لہر دوڑ گئی ہے اور اب شاید بیوروکریسی کو صدر سے بات کرنے کے لیے غیر معمولی ہمت کی ضرورت ہوگی.
ادھر روسی اخبار گزٹ کی ویب سائٹ پہ شائع ہونے والی خبر کے مطابق کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جیمز کومی کو عہدے سے الگ کرنے کا معاملہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات پہ اثر انداز نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ امریکی صدر کا اپنا فیصلہ ہے جس سے روس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے چلتے ہیں واشنگٹن، جہاں ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. برجیش، پہلے تو یہ بتائیے کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کی برطرفی، اس کی ٹائمنگ کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیں، یہی سوال سب کی زبان پر ہے، بلکہ کئی لوگوں کو حیرت ہوئی تھی کہ 3 مہینے پہلے ٹرمپ نے کومی کو اپنے عہدے پر برقرار رکھا تھا، کیونکہ ان کی امیج ایک ایسے شخص کی بن چکی ہے جنہیں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہلری کے خلاف جو دوبارہ سے تحقیقات شروع کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ ایک طرح سے اس کے انعام کے طور پر تھا. لیکن مہینوں کے اندر ہی کومی نے اعلان کر دیا کہ ایف بی آئی ٹرمپ کیمپین اور روس کے درمیان ساٹھ گانٹھ کی تحقیقات کر رہی ہے. تو ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کومی کچھ ایسا جانتے تھے جو ہم نہیں جانتے. اب سے کچھ دیر پہلے نائب صدر مائک پینس نے میڈیا کے سامنے آ کر کہا کہ ایف بی آئی کو ایک نئی شروعات کی ضرورت تھی، اور اس لیے صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا، جو بالکل صحیح فیصلہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ ٹرمپ کیمپین اور روس کے درمیان ساٹھ گانٹھ کے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی یہ تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہے اور اس لیے اس کی ٹائمنگ پر سوال ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے.
اچھا برجیش، یہ بتائیں کہ ادارے کا جو نیا سربراہ مقرر ہوگا، وہ امریکی الیکشن میں روس کی جانب سے مداخلت کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کو منصفانہ اور آزادانہ طور پر جاری رکھ سکے گا؟
یہی سوال ہے کہ نظر سب کی اس بات پر ہوگی کہ کون ایسا شخص ہے جس کو کہ ٹرمپ پھر سے لاتے ہیں، اور کیا سینٹ میں اسے کتنی آسانی سے منظوری مل پائے گی. ایف بی آئی کے جو افسران ہیں جو اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی انٹیگریٹی یا ان کی ایمانداری پر سوال نہیں اٹھائے جا سکتے، لیکن کافی کچھ اس بات پر طے ہوتا ہے کہ کون اس کو ڈرائیو کر رہا ہے. ڈیموکریٹس اس لیے اس معاملے کے لیے ایک اسپیشل پروسیکیوٹر کے حوالے کرنے کی مانگ کر رہے ہیں، لیکن جو ایوان نمائندگان کے سربراہ ہیں، انہوں نے فی الحال اس مانگ کو منظور کرنے سے انکار کیا ہے.
برجیش، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اگلی خبر کے لیے چلتے ہیں پاکستان، جہاں صوبہ بلوچستان کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے بلوچستان یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاجی کیمپ قائم کیا ہے. یہ احتجاجی کیمپ یونیورسٹی کی فیسوں میں بے تحاشا اضافے اور مبینہ بے قاعدگیوں کے خلاف قائم کیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاجی کیمپ کوئٹہ پریس کلب کے باہر قائم کیا ہے. ان طلباء کا تعلق بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پجار اور ہزارہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے ہے. ان طلباء تنظیموں کی جانب سے یونیورسٹی میں بے قاعدگیوں کے الزامات عائد کیے گئے. بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل منیر جالب بلوچ کا کہنا تھا کہ ان بے قاعدگیوں پر احتجاج کرنے پر ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے.
کئی دفعہ ہم نے اپنی انتظامیہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مان لیں، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ ہمارے اسٹوڈنٹوں کے خلاف مقدمات درج کرے.
ان طلباء کا کہنا تھا کہ بلوچستان ایک پسماندہ علاقہ ہے، یہاں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے طلباء کو فیسوں میں رعایت دینے کی بجائے ان میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا. پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے رہنما انعام کاکڑ کا کہنا تھا کہ فیسوں میں اضافے سے یونیورسٹی میں داخلوں میں کمی آئی ہے.
پہلے ہمارے بلوچستان یونیورسٹی میں تقریباً 8,000-12,000 اسٹوڈنٹ آتے تھے، اس دفعہ سارے بلوچستان یونیورسٹی میں تقریباً ہمارے زیادہ سے زیادہ 1800 اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیے.
محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان کی چھوٹی زبانوں پر بی بی سی اردو کی سیریز خاموش زبانیں جاری ہے. آج ہم شینا زبان کا ذکر کریں گے جو گلگت بلتستان کی سب سے بڑی زبان ہے. اس میں اردو رسم الخط میں نثر و نظم دونوں ہی پر مشتمل کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اس زبان کے بولنے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور شینا بولنے والے نوجوان نسل اس کی ترویج کے لیے اور اس میں جدت لانے کے لیے خاصی سرگرم ہے. شینا زبان کیسے پھل پھول رہی ہے؟ تفصیل سنتے ہیں نامہ نگار سفر سید کی اس رپورٹ میں.
برف سے ڈھکی چوٹیوں، دشوار گزار وادیوں اور سنگلاخ دروں میں بولے جانے والی شنا زبان پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کی سب سے بڑی زبان ہے، جسے گلگت شہر کی لنگوا فرانکا یا رابطے کی زبان بھی کہا جا سکتا ہے. شنا زبان کے مصنف اور محقق محمد امین ضیاء اپنی زبان کے بارے میں بتا رہے ہیں.
قدیم بھاشاؤں سے اس کا تعلق ہے جو انڈو ایرین زبانوں کے ذائقے سے تعلق رکھتی ہے. اس زبان کے بولنے والے گلگت خاص میں اور افغانستان سے لے کر مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان چترال کے کچھ علاقوں میں، کچھ حصوں میں یہ زبان بولی جاتی ہے اور لگ بھگ کوئی 20-25 لاکھ لوگ شنا زبان بولتے ہیں.
اس وقت کئی گلوکار ایسے ہیں جو مخصوص صوتیات کے حامل شینا زبان میں نغمگی سے بھرپور کلام گاتے ہیں جو اس علاقے کے طول و عرض میں بڑے شوق سے سنا جاتا ہے. اس نغمے کے خالق اقبال حسین اقبال بتاتے ہیں،
ہمارے ایسے اسٹوڈینٹس جو اس وقت دون میں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا ملک سے باہر ہے، وہ کئی بندے ایسے شوز میں ہمارے ساتھ ملاقات ہوتی، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے میوزک کو کسی سندھی کے سامنے، پنجابی کے سامنے یا کے پی کے کسی کے سامنے یا کسی اور فارنرز کے سامنے اپنے سانگ سنانا ہمیں شرم آتا تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری میوزک، ہماری شنا، جو شنا میں جو سانگس آئے وہ پنجابی بھی سنتے ہیں، سندھی بھی سنتے ہیں، بلوچی بھی سنتے ہیں، پٹھان بھی سنتے ہیں. اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ اپنی زبان کو، اپنی میوزک کو، اپنے انسٹرومنٹ کو گلگت بلتستان سے ہم باہر لے کے جائیں. اس کے لیے جانے کے لیے یہ ایک ترتیب ہی ہے، فیوژن ہی. ایک زمانہ یہ ہوتا تھا یہاں پہ ہم ریکارڈ کرتے تھے، وہ کیسٹس کے ذریعے ہمارے سانگس بکتے تھے، اس کے بعد سی ڈیز آئی. اب ڈائریکٹ جو بھی ہمارا سانگ آتا ہے وہ سوشل میڈیا ہو یا انٹرنیٹ کے تھرو ہم
شنا زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے نجی اور حکومتی سطح پر کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ ایک بار پھر مصنف امین ضیاء.
شنا میں نثر، نظم، خاکے، انشائیے، مضامین اور رپوتاج سارے آپ کو ملیں گے. ہمارے جی بی کی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ قاعدے سے پانچویں جماعت تک پڑھنے والے بچوں کے لیے شنا زبان میں کچھ کتابیں لکھیں. تو اس سلسلے میں حلقہ ارباب ذوق کام کر رہا ہے اور شنا قاعدہ فائنل ہوگا، اس کے بعد اس اسکولوں میں رائج کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ مرنے سے کچھ بچ جائے گی.
اگر آپ کو شنا زبان نہیں آتی اور آپ سوچ رہے ہوں کہ مورک تھینے کا مطلب کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کوئی بات کرو. ظفر سید، بی بی سی نیوز، گلگت.
پاکستان کی چھوٹی زبانوں پر بی بی سی اردو کی سیریز خاموش زبانیں، یہ سلسلہ جاری ہے. ان رپورٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں. اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل youtube.com/bbcurdu پر بھی آپ یہ رپورٹس دیکھ سکتے ہیں، اور سربین ریڈیو اور ٹی وی پروگرام پر بھی یہ سلسلہ جاری ہے. ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے facebook.com/bbcurdu یا ٹویٹر کے ذریعے. اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پشاور کے 16 سالہ حارث خان سے، جن کو کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے اتنی عقیدت ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے آگے ٹروڈو لگوا لیا ہے اور لوگ اب انہیں اس نام سے ہی پکارتے ہیں. ہمارے ساتھی عارف شمیم نے حارث خان ٹروڈو سے بات کی، سنیے ان کی یہ گفتگو.
اصل میں میرے جتنے اسکول میں فرینڈ ہیں، میرے جتنے کزنز ہیں، چاہے وہ میرے ٹیچرز ہو، وہ مجھے اس نام پر پکارتے ہیں کیونکہ میں اس کو پتا ہے کہ آپ
جسٹن ٹروڈو کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟
اصل میں اس نے انسان کا اپنا ایک جذبہ ہے, وہ کبھی یہ فیل نہیں کروا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہوں, وہ ہے پرائم منسٹر لیکن وہ عواموں کے ساتھ اس طرح اچھا ہے کہ میں ایک سمپل پرسن ہوں, وہ اکثر انسانیت کے بارے میں بات کرتا ہے, وہ کسی کے مذہب کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا.
ہاں لیکن آپ پشاور میں رہتے ہیں تو آپ پشاور میں رہتے ہوئے جسٹن ٹروڈو کو اتنا کیوں فالو کرتے ہیں؟
جس دن وہ پرائم منسٹر الیکٹڈ ہو گئے تو اس کا وہ میں دیکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اس نے کرنا تھا تو زمین پر, مطلب کینیڈا میں جتنے کمیونٹی ہے, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلم ہو, وہ سب کو سپورٹ کرتا ہے, سب کے ساتھ پیار کرتا ہے, وہ کسی کے مذہب کے بارے میں نہیں سوچتا. بالکل اس کے اندر انسان کا بہت بڑا جذبہ ہے.
اچھا میں آپ کی جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے اپنی اور اس کی تصویر ساتھ ساتھ لگائی ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟
اصل میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اس سے نہ ملوں, تو اس کی وجہ سے میں نے اس کا تصویر اپنے ساتھ لگایا ہے, کیونکہ میں ایک سمپل پرسن ہوں, وہ ایک وزیر اعظم ہے, تو اس کی وجہ سے میں اپنا اپوائنٹمنٹ پر تصویر پر پورا کرتا ہوں.
تو آپ کے جو تصویریں لگی ہیں اس میں آپ نے گھر میں بھی جسٹن ٹروڈو ان کے والد کی بھی تصویریں لگائی ہوئی ہیں؟
جی بالکل, میں اس کے گرینڈ فادر کے بارے میں جانتا ہوں, سب کے وہ سب اس کی ہسٹری کے بارے میں اکثر اسٹڈی کرتا ہوں, جبکہ میرا پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو میں اس کے گوگل میں اس کے بارے میں سرچ کرتا ہوں, اس کی ہسٹری کے بارے میں, اس کے گرینڈ فادر کے بارے میں, اور اس کی فیملی کے بارے میں میں بہت اچھا جانتا ہوں.
تو اگر کبھی آپ کی جسٹن ٹروڈو سے ملاقات ہو گئی تو کیا کہیں گے انہیں؟
جی میں یہ کہوں گا کہ بس یہ زندگی کا میرا سب زندگی کا سب سے بڑا یہ پوائنٹ تھی آج پوری ہو گئی, اور میں سے یہ کہوں گا کہ اگر میں بڑا ہو گیا تو انشاءاللہ میں اس کا اسٹیپ فالو کروں گا, اگر فیوچر میں پولیٹیشین بن گئے تو اس کا سارا میرا جتنا بھی سیاست ہوگا اس کی طرح ہوگا انشاءاللہ.
آپ کچھ اپنے متعلق بتائیں گے ذرا, اپنے والدین کے متعلق, یا آپ نے کیسے کہاں تعلیم حاصل کی, کیا کر رہے ہیں؟
جی میرا جو میرے فادر ہے وہ تو مر چکا ہے 2012 میں, اور ہم تین بھائی ہیں.
کس طرح ڈیتھ ہوئی تھی آپ کے والد کی؟
اصل میں وہ بم بلاسٹ میں گھر میں ہوا تھا, تو اس کے بعد وہ بیمار ہو چکا, اس کے بعد تقریباً 3 مہینے بعد وہ مر گیا 2012 میں.
تو آپ پڑھتے ہیں؟
جی جی میں کلاس 10 کا اسٹوڈنٹ ہوں, ہمارا جتنا وہ ہے نا اخراجات میرا انکل کرتے ہیں.
لوگ اپنے عالمی رہنماؤں سے محبت کرتے ہیں یہ سمجھ آتا ہے, لیکن اپنے نام کے آگے ان کا نام لگا لیتے ہیں, یہ نہیں سمجھ آیا.
مطلب میں تو اسی طرح تو میں سیاست کا کوئی شوق نہیں کرتا, میں نہ سیاست کا کوئی شوق تھا میرا, لیکن جب سے جسن تھوڑا وزیر اعظم بن چکا ہے تو میں اس کا جو سپیچ دیکھتا ہوں تو میرے اندر بہت بڑا جذبہ آ گیا, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی سیاست دان بنوں اس کی طرح, اس سے پہلے میرا کوئی شوق نہیں تھا.
تو ان کا نام اپنے نام کے آگے لگا لیا؟
جی بالکل, یہ بس یہ تو میں اس کو بہت زیادہ سپورٹ, بہت زیادہ لائک کرتا ہوں, بہت زیادہ پسند کرتا ہوں, پرسنالٹی اس کی وجہ سے میں اس کا اپنے نام, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی میرے جو آئی ڈی کارڈ اپنے لیے ڈال دوں.
آپ بظاہر ٹویٹر پر بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں, آپ کے کوئی آپ نے کوئی 3,282 ٹویٹس کیے ہیں, کوئی 2,144 آپ کے فالوور ہیں, لیکن آپ صرف 3 افراد کو فالو کرتے ہیں, کیا جو 3 افراد کو فالو کرتے ہیں ان میں جسٹن ٹروڈو بھی ہیں؟
جی بالکل, جو کینیڈین تقریباً 3 ممبر آف پارلیمنٹ نے مجھے فالو کیا ہے.
جو کینیڈین ممبر آف پارلیمنٹ ہیں؟
جی جی, تقریباً ایک پاکستانی ہے سلمہ ظاہر, اور دوسری کیٹ کلیئر, جو کہ جیسے ٹوروں کا اپنا ہی بندہ ہے, اس نے بھی مجھے فالو کیا ہے. اس نے تقریباً آپ سے 2-3 مہینے مجھے کہا بھی تھا کہ اگر آپ جیسے ٹورو پاکستان آ گئے تو آپ سے ضرور ملے گا.
اچھا, تو آپ کا دل چاہتا ہے کینیڈا جا کے ملنے سے پرائم منسٹر کو؟
میرے کینیڈا جانے کا کوئی شوق نہیں, کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں پاکستان میں بھی رہنا پسند کرتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کا اس کے ساتھ مل جاؤں, چاہے وہ ہر جگہ ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, جگہ ہو, لیکن میرا سب سے بڑا خواہش کہ اسے مل جاؤں ہر جگہ.
آخر میں یہ بتائیے کہ بڑے ہو کر کیا بننے کا ارادہ ہے؟
جی بڑے ہو کر تو ان شاء اللہ بھی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ سیاست دان اسی کی طرح بن جاؤں, ان شاء اللہ آئی ول فالو آل ہز اسٹیپس.
بہت خوب, یہ تھے حارث خان ٹروڈو جو ہمارے ساتھی عارف شمیم سے بات کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جوناتھن گریئر, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. مجھے خالد کرامت کو سربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں نازش سفر سے خبروں کا خلاصہ سنیے.
پاکستان کی فوج نے ڈان لیکس کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کے بارے میں وزیراعظم ہاؤس کا نوٹیفیکیشن مسترد کرنے کی ٹویٹ واپس لے لی ہے. ادھر وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ڈان لیکس کے معاملے پر کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے اور اب یہ معاملہ نمٹ گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایف بی آئی کے برطرف کیے جانے والے سربراہ کی جگہ ایسے شخص کو لائیں گے جو بیورو کا وقار بحال کرے، جبکہ ڈیموکریٹ جماعت کی جانب سے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. امریکہ کے شام میں کرد جنگجوؤں کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے نمٹنے کے لیے اسلحہ دینے کے معاملے پر ترکی نے سخت غصے کا اظہار کیا ہے. ترک وزیراعظم نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے اس کے سخت نتائج ہو سکتے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.